الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن خريج عن ليث عن شعر بن أوشب قال: دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله تعالى عنها وأذن، فقال: إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته ولو ظهر لقتل به. قال: فكبرت ثلاثا ثم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا فإنه لن يؤس ذلك إلا مؤمن. یہ وسوسے سے متعلق باتیں پیش کی جا چکی ہیں، یہ روایت جو آخر رہ گئی ترجمہ کر دیا جاتا ہے. حضرت شاعری نے حوشب فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ماموں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے ماموں نے عرض کیا تو ان کے دل میں کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی زبان سے ظاہر کریں، ادا کریں، بولیں تو آخرت چلی جائے، اور اگر اس کا ظہور ہو جائے تو اس کی وجہ سے قتل کر دیے جائیں، یعنی کفریہ خیالات. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت پیش آوے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہے، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ اس بات کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات کے آنے کی وجہ سے قلب میں جو بے چینی کی کیفیت داری ہوتی ہے وہ خود ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر کہلے، پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطانی وساوس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. وعقبہ بن خالد السکونی قال حدثنا ابو سعد سعید بن مرزبان قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس ويسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں ایسے امور اور ایسی باتوں کے متعلق سوال کریں گے جو ابھی ہوئی نہیں، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کے سلسلے میں زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. سورج کو، چاند کو، یہاں تک کہ شیطان بھی اس کی زبان پر یہ جملہ لائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو ظاہر ہے یہ ساری پہلے جو سوالات تھے وہ تو مخلوقات کے متعلق تھے، یعنی وہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو مخلوق ہیں، ان کے متعلق اس طرح کا سوال یہی فضول ہے. بڑا یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے. ایسے موقع پر کہنا چاہیے اللہ احد اللہ الصمد، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی پناہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اس طرح کی چیز سے دور کر دے، یہی اس کا علاج ہے. پناہ حاصل کرنا یہ بنیادی چیز ہے. بہرحال مساوس سے متعلق تفصیلات کی. باب الظن میں گمان کرنا کسی کے متعلق، یہ بدگمانی جو ہے وہ بھی ایک بڑا خطرناک مرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچتے رہو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کی جستجو اور تلاش میں کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک ترتیب ہے. کسی کے متعلق جب کوئی گمان پیدا ہوتا ہے تو آدمی اس گمان کو، اپنے اس گمان کو ثابت کرنے کے لیے اس کی حالات کی جستجو میں پڑتا ہے. بہرحال اسی گمان سے متعلق یہاں روایتیں پیش کرتے ہیں. حدثنا اسماعیل وقال حدثني مالک عن ابی زناد عن العار عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. دوسرا تم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ گمان جو ہے، بدگمانی، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی گویا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے جھوٹ ہوتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، جیسے یہ یعنی جھوٹی باتوں میں سب سے بڑی جھوٹی بات یہ ہے. اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے کے معاملے میں مقابلہ آرائی نہ کرو. ولا تدابر، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، اور نہ ایک دوسرے کے اوپر حسد کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. اب یہاں عنوان جو قائم کیا ہے یہ بدگمانی کے متعلق، کہ بدگمانی کبھی کوئی معمولی سا شائبہ اور قرینہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی اس دوسرے کے متعلق اپنے دل میں خیال لاتا ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں کسی نے دیکھا کسی کو کہ ہوٹل میں سے نکل رہا ہے، اب اس کو ہوٹل میں سے نکلتا ہوا دیکھ کر یہ یوں کہہ کے دے کہ اس نے آج روزہ نہیں رکھا ہے، کھانے کے لیے گیا تھا. اب دیکھو یہ ہوٹل میں سے نکلنا ایک ایسا کرینہ تھا، ہوٹل کھانے کی جگہ ہے، وہاں سے نکلتا ہوا دیکھ کر اس نے اس کے متعلق اپنے دل کے اندر یہ برا گمان پیدا کیا، یہ خیال اس کے متعلق سوچا کہ وہاں کا ہی کو گیا تھا، کھانے کے لیے گیا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. تو یہ جو اس ایک شائبے اور قرینے کی وجہ سے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے اس کو کھاتے ہوئے دیکھا نہیں، تو اب شریعت کہتی ہے کہ آپ ایک تو ہے وہ خیال جو غیر اختیاری طور پر دل میں آ جائے، اس طرح کسی کو ہوٹل سے نکلتا ہوا دیکھ کر غیر اختیاری طور پر ہم نے سوچا نہیں، لیکن غیر اختیاری طور پر ایک وسوسے کے درجے میں ہمارے دل میں ایسا خیال آ گیا کہ یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں، جو بدگمانی گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عمل کا درجہ دیا جائے، یعنی اسی خیال کو اپنے اندر جماوے آئے، اور جو ایک وسوسہ اور خیال کے درجے میں جو چیز آئی تھی اسی کا اعتقاد کر لے، اس کو دیکھ کر غیر اختیاری طور پر جو دل میں ایک خیال آیا تھا آپ نے اس خیال کو اس کے متعلق جمع لیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو ایک غیر اختیاری چیز تھی، اب یہ آپ نے جو اپنے دل میں جمایا بطور اعتقاد تھی یہ گویا اس کو عمل کا درجہ دیا، یہ گناہ، یا پھر اپنی زبان سے اس کو ادا کیا کسی دوسرے کے سامنے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، ایک تم نے کیسے کہا، میں نے دیکھا نہیں اس کو کھاتے ہوئے، کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھا تو تھا ہوٹل سے نکلتے ہوئے اس نے دو قدم آگے بڑھ کے اس نے یہ سڑا دیا، سمجھا گیا، یہ جو اسی کو بدگمانی کہا گیا ہے اور یہ گناہ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کسی کے متعلق اس طرح اس کے معاملے میں آپ کو آگے بڑھنے، غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا ہے تو اس کو وہیں روک اور آگے نہ بڑھا جائے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گود میں کوئی چنگاری آ کے گر جائے، تو اگر وہ کوئی چنگاری آ کے گری ہے تو پہلی فرصت میں اس کو وہاں سے ہٹاؤ، دور کرو، ورنہ وہ آگ آپ کو جلا کر کے رکھ دے، یہ غیر اختیاری طور پر تو خیال آیا ہے اس کو دور کرو، اس کی طرف دھیان نہ دو، بلکہ شریعت یوں کہتی ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، اب ایک تو وہ خیال ہے جو اس کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہمارے دل میں آیا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اب آپ اس کے متعلق اچھا گمان کرتے ہوئے یوں سوچو کہ یہ ہوٹل سے نکلا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کھانے کے لیے گیا تھا، کسی کی ملاقات کے لیے ہوٹل والے کے ساتھ کوئی کام ہوگا، بات چیت ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے گیا تھا، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی جو ہے گھر میں یا مہمان آیا ہو یا کسی کے لیے کھانا بھجوانا ہو تو اس کا آرڈر دینے کے لیے گیا ہو، شام کو سہری افطاری کے لیے بہت سے لوگوں کو دعوت دے رکھی تھی تو اس لیے ہوٹل گیا تھا تاکہ ان کو آرڈر دے دے، بہت سارے امکانات ہیں، اب وہ یہ تو دو خیال ہیں جن کو ہم نے اس کے متعلق سوچا، کسی کو نیک گمان کہتے ہیں، ایک مومن کے متعلق اچھا خیال، ایک ایمان والا، جیسے ہمارے متعلق ہم اپنے متعلق ایک مومن ایمان والا اپنے متعلق کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، تو بہرحال گویا ایک ایمان والے کی جو ظاہری حالت ہے ایمان کی اور ایمان اس سے جو تقاضا کرتا ہے اس کا اس کا یہ نتیجہ تو یہ تھا کہ ہم اس کے متعلق وہی سوچتے کیا کہ وہ کسی کی ملاقات کے لیے گیا ہوگا، آرڈر دینے کے لیے گیا ہوگا، یہ سوچنا کہ یہ جو ہے کھانے کے لیے گیا تھا یہ اس کی ظاہری ایمان والی حالت کے خلاف، اس کا ایمان اس خیال کی کیا کرتا ہے، نفی کرتا ہے، اس لیے ہمیں شریعت حکم دیتی ہے اسی ایمان کا حق ہے کہ ہم اس کے متعلق یہ گمان نہ رکھیں، غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اس کو نبھنے نہ دیں، ٹکنے نہ دیں، باقی نہ رکھیں، اس کو دور کریں، اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اس کو عملی شکل نہ دی جائے، عمل میں لانے کا مطلب ہی ہے، عمل میں لانا یعنی اس کا اعتقاد کر لینا، اس کو پکا سمجھ لینا، یا لوگوں کے سامنے زبان سے اس کا اظہار، زبان سے اظہار اسی وقت کرے گا جب پکا سمجھے گا، ان دو چیزوں سے منع کیا، یہ گناہ ہے، تو بہرحال یہ بدگمانی جو ہے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، کبر کا نتیجہ ہے، یہ دوسروں کے حال، جس جو آدمی اپنے حال سے بے خبر اور بے فکر، اپنے حال سے بے خبر ہوتا ہے اور اپنے حال سے بے فکر ہوتا ہے وہ دوسروں کے متعلق سوچتا رہتا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا، جس کو اپنے حال کی خبر ہوتی ہے وہ دوسروں کو نہیں دیکھتا، ظفر بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی جب حال کی اپنے خبر رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر, پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہم اپنے عیوب کو اگر دیکھیں گے تو کسی دوسرے کے عیب کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور ایسا شدید درد ہے جس کی وجہ سے بے چین ہے, لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو نزلہ ہے یا اس کو کھانسی ہے. ارے کسی کو نزلہ اور کھانسی ہو گیا, میں پریشان ہوں, وہ ہوتی رہے اس کو نزلہ کھانسی, مجھے کیا پڑے گا. جس آدمی کی نگاہ اپنے عیوب کی طرف ہوگی وہ دوسروں کے عیب کو دیکھے گا نہیں. یہ تو ایک ویا جو بے خبر ہے اپنے حال سے, اور اسی طریقے سے بے فکر ہے اپنے حال کا, جس کو فکر نہیں ہے وہ ایسا کرتا ہے. اپنے حال کے متعلق آدمی سوچے, حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالن اس وقت اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, اور ہر جو ہے مشرک کو, ہر کافر کو معال مستقبل کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دی اور وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, ایسا یقین. تو بہرا یہ بدگمانی جو ہے یہ دراصل اپنی طرف سے اپنے حال سے بے فکر ہونے کی ایک علامت ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. ایک تو ہے خود بینی, اس کو جس کو کہتے ہیں اپنے کو اچھا سمجھنا, ایک یہ بھی بنا اپنے کو اچھا سمجھنا, یہ بھی بہت ساری خرابیوں کی جگہ ہے. اور اپنے کو بڑا سمجھنا, یہ ہے کبر. اور اپنے کو بڑا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر. تو عجب کبر اور تکبر. دوبارہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کے متعلق بدگمانی جو کہتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. اب شریعت کہتی ہے بدگمانی نہ کرو. اب یہ کیا کہتا ہے؟ آپ تو مجھ کو بدگمانی سے روکتے ہیں, اب میرے دل میں اس کے متعلق جو یہ آیا اس نے روزہ نہیں رکھا, ذرا میں تحقیق کر لوں تاکہ میرے دل میں آیا ہے وہ سچ ہے. اپنے اس گمان کو, بدگمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب اس کے پیچھے پڑ گیا, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اسی کو کہتے ہیں تجسس. آگے کہا گیا والا تجسس, اور حدیث میں ہے ولا تجسسو ولا تحسر. تو میں بھی مت لگو, کسی کی جستجو و تلاش میں بھی نہ لگو, اور کسی کی طرف کان بھی نہ لگا. نہ تحسسو مانا کان نہ لگا, کسی کی بات سن کر کے اس کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ آپ کی بے خبری میں ایسی کوئی شکل پیش ہو جائے تو اپنے آپ کو اس سے روک. کہ آپ نے مثلا فون کا ریسیور اٹھایا اتفاق کی بات کہ آپ کی اسی پر لائن پر کسی دوسرے کی لائن جوائنٹ ہو گئی ہے, اور آپ جسے اٹھا کر جب کان پر رکھا تو سن رہے ہیں, تو آدمی باتیں کر رہے ہیں. شریعت اجازت نہیں دیتی سننے کی, آپ جس میں بن آپ اگر سنتے رہیں گے تو یہ گناہ ہے. حالانکہ یہ تو غیر اختیاری طور پر آواز آئی, لیکن آگے بڑھنے کی اجازت ہے. جو لوگ قصدن دوسروں کی باتیں سننے کا کی کوشش کرتے ہیں یہ حرام ہے, یہ تجسس ہے, تحسس ہے, اس کی اجازت نہیں. بلکہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو بے خبر سمجھ کر کیا باتیں کرتا, جیسے آپ کہیں سوئے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر, دو آدمی وہاں بیٹھے ہیں, وہ نہیں سمجھے گی سمجھ لیں گے سو خراٹے کی آواز آ رہی سو رہا. اب آپ کو سویا ہوا سمجھ کر وہ باتیں کر رہے ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں آپ کو اگر اندازہ ہو کہ یہ مجھے سویا ہوا سمجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں, اگر وہ مجھے بیدار سمجھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے, تو آپ کو ان کے سامنے ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ میں بیدار ہوں. اگر آپ ظاہر نہیں کریں گے تو گنہگار تجسس میں شامل ہے. بلکہ دوسری زبان میں ایک صاف انگریزی دان تھے, بڑے انگریزی کے ماہر, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ سے بیعت ہوئے, اور پھر شکل و صورت جو بالکل مولویانہ, داڑھی اور ٹوپی اور یہ. ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور وہاں دو انگریزی دان بیٹھے ہوئے تھے, ان کی شکل دیکھ کر, ایسوں کو دیکھ کر ان کا بھی جوش آتا ہے, ان کے متعلق جو ہے وہ انگریزی میں باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں میرے متعلق بات کرتا ہوں کہ میں انگریزی جانتا ہوں, اگر کوئی مجھے آپ کوئی خانگی بات کرنی ہو تو میں تھوڑی دیر دور چلا جاؤں, آپ کر لیجیے, باقی یہ نہ سمجھیے کہ میں انگریزی نہیں جانتا, بس اس کو بتا دیا تاکہ آگے نہ بڑھے. یہ نہیں کہ دوسرا جس کو گرو ہو وہ بتائے گا نہیں, آخر میں پھر وہ کہے گا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ مجھے معلوم تھے وہ مجھے معلوم, یہ نہیں, یہ جائز نہیں. بہرا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تجسس کا درجہ بات کا ہے, اس کی بھی شریعت, کیونکہ وہ آدمی وہ جو بدگمانی پیدا ہوئی اپنی اس بدگمانی کو کیا کرنا چاہتا ہے, ثابت کرنا چاہتا ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ آگے سب جو ہے نا ادھر کوششیں کر رہے ہیں, اسی کو شریعت کہتی ہے نا بڑا تجسس. بدگمانی ہے, غیر اختیاری طور پر خیال آیا ہے اس کو دور کرو, آپ کو اس کے ٹھوک میں اور اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اور جب جو آدمی ٹوہ میں پڑے گا اور حالات کو معلوم ہوں گے تو وہ دوسروں کے سامنے کیا کرے گا, چاہیے کہ بلا اختر باد حکم بادہ. یہ جو ہمت بھی ہوتی ہے اور تجسس بھی ہوتا ہے بدگمان, وہ سب عبرت کی وجہ سے, آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کا اپنا غرور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرا اس سے آگے بڑھے, اس لیے وہ اس کی کیا کرتا ہے, برائی کرتا ہے, اور برائی کر کے اپنے اس جذبے کی, کون سے, اپنی بڑائی کے جذبے کی تسکین کرتا ہے اور کچھ نہیں. یہ غیبت جو ہے اور تجسس جو ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سب کا علاج یہ ہے کہ آدمی توازن اختیار کرے, لیکن حقیقی توازن آپ اس سے پہلے جو ہے تین چیزوں کا اہتمام کرے. ایک تو فکر و تام, یعنی گویا ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے, پہلے جو بھی بولے سوچ کر کے بولے, کوئی کسی کے متعلق کوئی تہمت ہو غیبت ہو ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں چاہیے, بس اس معروف کا خاص تھا ہوں, یعنی گویا ہر چیز بولنے سے پہلے اس کے متعلق سوچ لیا جائے کہ میں جو بول رہا ہوں کل کو اللہ کے حضور مجھے اس کا جواب دینا ہے. ماہر فضب القولنگ اللہ والدہ رقیب العتیب, کہ جو بات بولتا ہے آدمی اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہے, اللہ کے ہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے. ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے, اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے, جو بولیں گے اس کا جواب چانچ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں اتنا اہتمام تھا کہ وہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. اور ایک مرتبہ دیکھا مشکات میں حضرت عمر کی روایت, انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں, تو کہا یہ کیا, ان حاضر لے لیا اور ادنی الموارد, اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی اپنی زبان کی حفاظت, کوئی لفظ بلا ضرورت اپنی زبان سے نکالنا, اسی کو تو شریعت نے جو کہا ہے جو لایا نہیں, اس سے اپنے آپ کو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اکابر کے یہاں تو اس کا اتنا زیادہ اہتمام, حسانی میں ابھی سنان ایک بزرگ ہے, ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک نئے مکان پر نظر پڑی تو ساتھیوں سے پوچھتے یہ کب بنا, پوچھنے کو تو پوچھ لیا لیکن ساتھ ہی اسی وقت دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ سوال فضول کیا, اس میں میرا کیا فائدہ ہے دین کا یا دنیا کا, اس سوال سے کوئی ثواب ملا نہیں, یا اس میں میرا دنیا کا کوئی فائدہ ہوا, اس سے گویا ایک فضول سوال. فوراً وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تم نے یہ فضول سوال کیوں کیا, میں ایک سال کے روزے رکھوں گا. اسی کو حضرت تھانی دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ جب بولے تو غور و فکر کے ساتھ بولے, فکر و تعامل کے ساتھ, اور اگر کبھی اس کے خلاف ہو تو اپنے لیے سزا مقرر کرنا, لیکن سزا ایسی جس کی وجہ سے طبیعت پر کچھ بوجھ پڑے کہ میں اس طرح فضول بات کو بولوں گا تو چار رکعت نماز پڑھوں گا, آٹھ رکعت نماز پڑھوں گا, تاکہ آٹھ رکعت نماز پڑھنا بڑا ہی معلوم ہوتا ہے طبیعت کو, تو یہ سزا اپنے لیے مقرر کر دیں. یہ اس کا آدمی کو, اور تیسری چیز جو ہے اللہ کی طرف توجہ ہو, اللہ کو یاد کرے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے بدگمانی یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کے
उसका आसान इलाज वही है कि किसी की टोह में आदमी के मिजाज में क्या है, फितरी तौर पर तजस्सुस है। मैं आप पहले भी कहा कुरान मस्जिद में बैठे बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बाजू में आएगा, बाजू में कोई आया और पढ़ना छोड़ करके देखेंगे, क्यों भाई देखा, क्या जरूरत है, यानी वो जो तबियत में एक मिजाज में एक ये है ना, कौन आया पीछे से कहीं आवाज आ रही है, कुरान पढ़ रहे हैं तो भी देखेंगे, कौन बातें करते हैं। ये इस मिजाज को खत्म करने की जरूरत है। आप दिल में आवे भी कुरान मस्जिद में बैठ के पढ़ रहे, दिल में आवे भी ये ख्याल कौन आया, मत देखो, पीछे से आवाज आ रही है, दिल में ये ख्याल आवे भी कि कौन बातें कर रहा है, मत देखो। कुछ दिनों तक ऐसा करोगे तो फिर खुद ही आपका मिजाज ऐसा बन जाएगा, कौन क्या कर रहा है आपको उसकी कोई पड़ी नहीं होगी, आप अपने इसमें मस्त रहेंगे। तजर्बा करके देख लो, और उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बदगुमानी से निजात मिल जाए, कभी किसी पर बदगुमानी की नौबत आएगी ही नहीं। ये बदगुमानी ऐसी चीज है, किसी को देखा दुआ नहीं, या अब वो जा रहा है तो वो और छुपा देगी और उसे जाकर, जब तक के उसको देख सकता है उसके पीछे पड़ा हुआ, भाई क्या फायदा हुआ, क्या अल्लाह मियां की तरफ से तुमको ये हुक्म दिया गया था कि जरा इसका ख्याल रखियो, हमें रिपोर्ट पेश करना कयामत के रोज, इसकी फाइल बनाओ, या कहीं किसी हुकूमत के आदमी ने आपको मुकर्रर किया था, इसकी कोई तनख्वाह मिल रही है, न दुनियावी तनख्वाह मिल रही है न उखरवी सवाब मिल रहा है, ये फजूल काम में काहे को पड़े, इतनी देर अपने किसी काम में कुरान पढ़ते तस्वीर पढ़ते तो फायदा होता तुम्हारा। ये जो है ना, आदमी अगर अपनी इन हरकतों पर सोचे ना तो खुद उसको उसकी इस तरह की फजूल बात होने का एहसास होगा, तो वाकया ये है कि ये तो बड़ा फजूल काम है जो मैं कर रहा हूं, इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। इसीलिए शरीयत कहती है तजस्सुस, यानी किसी की टोह में शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हाँ कभी कोई बड़ा है, सरबराह है, किसी इदारे का सरबराह है, हुकूमत का सरबराह है, या बाप अपने बच्चों के मुताबिक उनकी तरबियत की निस्बत से कभी जरूरत पेश आती है उनके हालात से बाखबर होने के लिए, तो वो उसको ज्यादा शरीयत ने दी है, वो मुस्तस्ना है, उसके लिए मसाइल पूछ सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का वाकया लिखा है, एक मरतबा उनकी आदत थी कभी कभार रात को निकलते थे, एक मरतबा एक घर के अंदर से कुछ गाने की आवाज आ रही, करीब गए कान लगाया तो कुछ जो है जाम खनकने की भी आवाज आई, तो हजरत जो है दीवार फलान के अंदर गए तो देखा कुछ गाया जा रहा और कुछ शराब का ये चल रहा है, सब फोकन्ने हो गए, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हमने तो एक गुना किया, आपने तीन गुना किए। हजरत उमर को वो कहते हैं कि एक तो ये है कि आपने तजस्सुस किया, दूसरा आप पीछे से फलांग करके आए हैं वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और तीसरा जो है वो बगैर इजाजत के आए। हजरत उमर ने कहा ठीक है, अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इसलिए किया था कि दूसरे दिन अकाबिर सहाबा को जमा किया, और जमा करके हजरत उमर ने फरमाया भाई रात ये वाकया पेश आया, अब तुम फैसला करो, मैं कसूरवार हूं, मैं उसकी सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। तो हजरत अकाबिर साहबा ने इस मसले पर गौर करके बताया कोई हाकिम को या जो है निगरान को कोई ऐसा जो है गुनाह जो मुतादी हो जिससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचता हो, तो ऐसे मौके पर ऐसा करने की इजाजत है इस गुनाह से रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये चीज फिर माशरे में फैलेगी, तो बुराई हाँ तो मुताद क्यों जाती तौर पर किसी का हो तो उसमें न पड़े जब तक के सामने ना आए। तो बारह यहां तजस्सुस से मना फरमाया, भला तदावरु भला तहासरु, और आपस में एक दूसरे को पेश न दिखलाओ, जब ताल्लुकात अता करते हैं तो क्या वो उधर मुंह करता है ये उधर मुंह करता है, और एक दूसरे पर हसद न करो और एक दूसरे के साथ दुश्मनावट न रखो, वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन करके रहो। कुरान शरीफ लेने सुनने के अथवा टेक लगाने माजूर है,
کمزور ہے جو ادب جس طرح بیٹھنا چاہے بیٹھ نہیں سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ جو ادب کا لحاظ کر سکتا ہے اس کے لیے نہیں. بعض ایسے کمزور ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ٹیک لگائے بغیر بیٹھا نہیں جاتا. میں آپ سے بیٹھ ہوں مجھے معمولات کا حال سنانا ہے تو وہ آپ خط لکھ کر کے جوابی خط لکھ سکتے ہیں یا مہینے میں ایک مرتبہ آ کے زبانی بھی بتا سکتے ہیں جواب دیا جائے گا. موبائل میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں. ایک شخص کو موبائل میں ہی قرآن پڑھنا بھاوتا ہے تو کیسا رہے گا پڑھ سکتے ہیں. کیا انگوٹھی شہادت کی انگلی میں پہن سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ دو انگلیوں میں اور آخری میں زیادہ انگوٹھی جو خاص ہے آخری چھانگل یا چھوٹی انگلی میں پہننی چاہیے. کوئی ماں باپ کے اوپر گالی دے تو کیا اس کو تو مار سکتے ہیں؟ یعنی ماں باپ یعنی آپ کے ماں باپ کو گالی دے تو برداشت کر، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مارے تو مار سکتے ہیں، یہاں مارا نہیں ہے. بہت مجبور ہوں، کیا میں خفیہ نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں. نکاح کرو، کون کس نے منع کیا ہے؟ شریعت تو یہی کہتی ہے نکاح علانیہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا چلے اس کا. یہ خفیہ نکاح جو ہے اس کو بھی اس کی بڑی یہ کی گئی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جی شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یا موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام مندوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ.